أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، ہدل للمتقین راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، وہ بالآخرت ہم یوقنون اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک ہم المفلحون اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے. اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے. بقرہ کے معنی عربی زبان میں گائے کے بھی آتے ہیں اور بیل کے بھی آتے ہیں، اس لیے عام مفسرین نے ترجمہ گائے سے کیا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیل سے کیا ہے. سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس سورت کے اندر یہود کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ جب انہیں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ تعالی کے اس حکم کو پورا کرنے میں تاخیر کی. لئے تو لعل سے، کیسے، کیوں، کس لیے، کیا مقصد ہے، اس طرح سوالات کرتے رہے. وہ واقعہ اللہ تعالی نے اس سورت میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس کو سورت البقرہ کہا جاتا ہے. سورت البقرہ کا مرکزی عنوان اور اس کا مرکزی مضمون وہ یہود کے احوال اور یہود کی تفصیلات، یہودیوں کی نافرمانیاں، ان کی سرکشیاں، ان تمام احوال کو تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ ان خرابیوں سے اور ان قباحتوں سے جو کہ یہود قوم میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نگاہ سے گر گئی اور اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، ان تمام برائیوں سے اور قباحتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. سورہ بقرہ کے نصف تک یعنی آدھی سورہ بقرہ جہاں ہوتی ہے وہاں تک یہود کے احوال، پھر کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور سورہ بقرہ آدھی کے بعد پھر اللہ تعالی کا مکمل خطاب وہ امت مسلمہ سے ہے اور وہ مسلمانوں سے ہے. ابتدائے بقرہ کے اندر جو دو رکوع ہے اللہ تعالی نے اس میں تین طبقوں کا ذکر فرمایا ہے. نمبر ایک مسلمان، نمبر دو کافر، اور نمبر تین منافقین. ان تین طبقات کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایک حق بات آتی ہے اور حق کا پیغام آتا ہے تو لازمی طور پر دو طبقے وجود میں آتے ہیں، ایک حق کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے اور ایک حق کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے. تیسرا طبقہ مفاداتی ٹولہ ان کے درمیان، کہ جو حق سے انکار علی الاعلان نہیں کرتا بوجہ اس کے کہ ان کے کچھ مفادات مسلمانوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اور در حقیقت کافروں کا ساتھ دیتے ہیں کہ وہاں سے بھی کچھ مفادات حاصل کرتے ہیں. ان دو طبقوں کے ٹکراؤ سے ایک تیسرا طبقہ مفاداتی ٹولہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام قرآن کریم منافقین رکھتا ہے. منافقین کا طبقہ اللہ تعالی نے اولاً ان تین طبقات کو ذکر کیا کہ دیکھو یہ تین طبقے ہیں، اور ان تین طبقوں کا ذکر، ان کے علامات، ان کے احوال ذکر کر کے بتلایا کہ پہلے ذرا اپنے کو ٹٹولو، دیکھو تم کس طبقے میں ہو، مؤمنین میں ہو، کافرین میں ہو، منافقین میں ہو، پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیمات کا آغاز تیسرے رکوع سے ہوتا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت اپنے رب کی کرو. وہاں سے اللہ آیت نمبر 21 سورۃ البقرہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت سے دراصل تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں پر تین طبقوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے فضائل میں قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے، یہ 40 رکوع پر مشتمل ہے اور تقریباً کچھ 2.5 پارے کے قریب یہ سورت بنتی ہے. قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے اور ہے مدنی سورت. احکامات کی بڑی تفصیل ہے اس میں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آدھی سورہ بقرہ کے بعد خطاب مسلمانوں سے ہے، تو پھر وہاں سارے احکام ذکر کیے ہیں. مثال کے طور پر روزے کا حکم وہاں ہے، حج کا حکم وہاں ہے، نکاح کے مسائل وہاں ہیں، طلاق کے مسائل وہاں ہیں، خلع کے مسائل وہاں ہیں، رضاعت کے مسائل وہاں ہیں، قتال و جہاد فی سبیل اللہ کے احکام وہاں ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اور زکات کے مسائل وہاں ہیں. تو پھر معاشرت کے بہت سارے مسائل قرآن کریم میں پھر بیان کیے گئے نصف بقرہ کے بعد. اس کے فضائل میں آتا ہے رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے لکل شیئن سنام و سنام القرآن البقرہ، ہر چیز کے لیے کوہان ہوتا ہے. کوہان سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. بھئی یہ 10 منزلہ مکان ہے، یہ 20 منزلہ مکان ہے، تو اسی طرح ہر چیز کی ایک بلندی ہے. فرمایا قرآن پاک کی بلندی وہ سورۃ البقرہ ہے. یہ قرآن پاک کا کوہان ہے، یہ قرآن کا بلند حصہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھا کرو. سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے. اور اس کا ترک کرنا اور اس کا نہ پڑھنا باعث حسرت ہے. اور فرمایا اس پر اہل باطل غالب نہیں ہوتے، یعنی جہاں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جادوگر کا جادو نہیں چلا کرتا، اس پر باطل غالب نہیں آتا، یعنی جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالی وہاں سحر کے اثرات سے اور شیاطینی اور گندے اثرات سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں. تو فرمایا سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا ترک باعث حسرت ہے، اور اہل باطل اس پر غالب نہیں آتے. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو فسطاط القرآن فرمایا، یہ قرآن کریم کا خیمہ ہے، فرمایا یہ قرآن کریم کا خیمہ ہے، پورے قرآن میں پھیلے ہوئے احکام کو بقرہ کے اندر یکجا کیا گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین فرمایا، زہراوین دو جڑواں سورتیں، فرمایا یہ اپنے پڑھنے والوں کی بارگاہ الہی میں بخشش فرمائیں گے. اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سحر کے اثرات محسوس ہوتے ہو یا اس طرح کے کچھ اثرات محسوس ہوتے ہو تو وہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر والوں کو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ اثرات ختم فرما دیتے ہیں. الف لام میم، یہ اس کی پہلی آیت ہے اور اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، حروف مقطعات. اور یہ قرآن کریم کے 29 سورتوں کے شروع میں ہے. قرآن کریم میں 29 سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہے، جیسے الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، طہ ہے، طاسین ہے، یاسین ہے، حامیم ہے. تو اس طرح قرآن کریم کے 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں لائے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لکل شیء سر وسر اللہ اوائل السور، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی راز کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ کا راز اوائل السور، یہ جو سورتوں کے شروع میں اللہ حروف مقطعات لائے ہیں یہ اللہ تعالی کا راز ہے، یہ اللہ تعالی کا راز ہے اور اللہ تعالی نے اس راز کو نہیں کھولا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوہ، یہ اللہ کا راز ہے، اس کے پیچھے نہ پڑا کرو. اللہ تعالی نے اس کو مخفی رکھا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں عطا فرمایا تو ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. اسی لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے الف لام میم اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے. تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ایک راز ہے، اس کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور نہ اس کا مفہوم ہمیں آتا ہے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے ہم پر اس کو نہیں کھولا لہذا یہ ہم پر نہیں کھلی، ہمیں نہ اس کا ترجمہ معلوم ہے نہ ہمیں اس کا مفہوم معلوم ہے. پھر وجدانی طور پر بعض لوگ کرتے ہیں، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نزل اللہ هذا الكتاب بواسطة جبرائیل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی نے جبریل کے واسطے سے قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. لیکن یہ سارے وجدانی تفسیری معنی ہیں، قرآن و حدیث سے متعین نہیں ہے، لہذا اصل معنی تو وہی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا سبق یہ وہ کتاب ہے عظیم الشان، اللہ تعالی فرماتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلا اصول بتلایا جا رہا ہے کہ اس کتاب سے فائدہ وہ حاصل کرے گا جو اس کتاب کو یقین سے پڑھے گا، اور جسے شک ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے، لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں شک نہ کرو، اس کتاب کو جب شروع کرو یقین کے ساتھ شروع کرو، اگر شک کرو گے پھر اس کتاب سے تمہیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں تو شک کرنے والے ہیں، اس میں تو بے شمار لوگ شک کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آگے اللہ نے خود بھی فرمایا ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے تو قرآن کریم کی طرح قرآن کریم بنا کے لے آؤ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں لا ریب فی، کہ اس قرآن میں شک نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شک کرنے والا نہیں ہے، شک کرنے والے تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کتاب شک کے لائق نہیں ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے یہ کتاب شکوک سے بالاتر ہے، اور اگر کوئی شک کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا نقص ہے اور اس کی اپنی کمزوری ہے، کتاب میں کوئی کمزوری نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس قرآن میں غور نہیں کیا تم نے، غور تو کرو اس میں، لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا۔ لیکن یہ کیسی عجیب کتاب ہے، کیسی عجیب کتاب ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر ماحول کے لیے، ہر ملک کے لیے یکساں مفید ہے۔ اتنی جامع کتاب کوئی بنا سکتا ہے کہ دنیا کا ہر طبقہ، ہر طبقہ اور دنیا کا ہر ملک اور ہر خطہ اور دنیا کا ہر ماحول جس میں قرآن کریم جائے گا یہ ہر طبقے کو ہر وقت فائدہ دے گا، اتنی جامع کتاب کوئی دنیا میں موجود ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، غور نہیں کرتے ہو؟ یعنی سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے۔ اور چنانچہ بہت سارے غیر مسلم جو اسلام کی طرف آئے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے نہیں آئے ہیں، وہ قرآن کریم پڑھ کے آئے ہیں، ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوا کہ جی یہ بہت اچھے مسلمان ہیں، ان کی بہت اچھی زندگی ہے۔ جو مسلمان ہوئے تو اکثر نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کا مطالعہ کیا، اس میں غور کیا، تو جب اس کو پڑھا اس قرآن نے ان کو کھینچا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غور کرو گے اور اسے سمجھو گے تو یہ تمہیں کہتا جائے گا کہ واقعی یہ تو عجیب کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، یعنی جو اس کو سمجھدار انسان پڑھے گا اور اپنی سمجھ سے اور فہم سے اور عقل سے کام لے گا، جو جو آگے بڑھتا جائے گا اس پہ حق کھلتا جائے گا اور وہ کہے گا کہ واقعی یہ کتاب تو تمام شکوک سے بالاتر ہے، یہ تو بڑی عظیم کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہ بات پہلے ارشاد فرما دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ۔ در حقیقت کہنا یہ تھا کہ لا ترتابو، شک نہ کرو، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا شک نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی نے اس شک کو قرآن کریم سے نکال ہی دیا کہ اس میں شک ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ، یہ تو شکوک سے پاک کتاب ہے۔ ہدل للمتقین، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقی تو پہلے سے متقی ہے، وہ تو پہلے سے تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ مسئلہ تو غیر متقی کا ہے، جو راہ راست پر نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے، متقی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ متقی تو راہ راست پہ چل رہا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت متقی کے لیے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت تو سب کے لیے ہے۔ ہدل للناس کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں جو فرمایا ہدل للمتقین، مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان متقی بنتا ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی اس قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے آپ متقی بن جائیں گے۔ آپ اس قرآن کریم کو پڑھ کر متقی بن جائیں گے۔ جیسے ایک بچہ طاقتور صحت مند ہوتا ہے، کہتے بھائی اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اس لیے بدن صحت مند ہے اس کا۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو میرے کلام کو پڑھے گا حقیقی متقی یہی بنے گا، یہی متقی بنے گا جو قرآن کریم کو پڑھے گا۔ یہ تقوی کی راہ بتلاتی ہے، تقوی کی راہ قرآن کریم کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہدل للمتقین، اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے کہ فائدہ قرآن سے وہی حاصل کرتا ہے جسے تقوی کی طلب ہو، جو چاہے کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو چاہے گا ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ایک شخص خود نیت نہ کرے کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، فرمایا وقت کا پیغمبر بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ ابو جہل نے خود نہیں چاہا تھا کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، رسول اکرم علیہ السلام نے بہت چاہا، بڑی محنت کی، وہ نہیں آ سکا۔ ابو طالب کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے بہت چاہا، اتنا چاہا اتنا چاہا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ چھوڑ دیں اس کو، اتنا چاہا، لیکن ابو طالب نے خود نہیں چاہا۔ اور حبشہ کے رہنے والے بلال نے چاہا، اور فارس کے رہنے والے سلمان نے چاہا، اور روم سے آنے والے صہیب نے چاہا۔ انہوں نے چاہا تو وہ رسول اللہ کے خدمت اقدس میں آ گئے، اور صحابیت کا مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ وہ پا گئے، اور جنہوں نے نہیں چاہا مکے میں رہتے ہوئے بھی وہ ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں ہدل للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جن کے اندر تقویٰ ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ میں راہ راست پر آؤں، پھر قرآن کریم کی طرف آئیں گے تو قرآن ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، آپ کا گزر کبھی خاردار راستے سے ہوا ہے جہاں جھاڑیاں اور کانٹے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ کہا بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی کپڑا کسی کانٹے میں پھنس نہ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے نافرمانیوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچ بچا کر نکالنا ہے، کہیں ہمارا ایمان وہاں پھنس نہ جائے، کہیں ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو جائے. فرمائے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچ بچا کر نکالنا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا تا آنکہ موت آ جائے، یہی تقویٰ ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، ھدی للمتقین راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو. اللہم بارک لنا فی القرآن العظیم وانفعنا بالآیات والذکر الحکیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.